بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. سورة المائدة کی آیت نمبر 39 ہے. اور جو شخص توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، ظلم یعنی کسی قسم کا بھی گناہ کر لے، زیادتی کر لے، اپنے نفس کے اوپر ہی ظلم ہوتا ہے گناہ، اور اعمال کی درستی کرے، واصلح، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے، توبہ قبول کریں گے اور توجہ فرمائیں گے. بندے کے اوپر حق تعالیٰ توجہ فرمائیں، کہ آپ کا کوئی عزیز ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، شیخ ہے، تو اس کی توجہ کتنے طالب ہوتے ہیں. اگر وہ بے توجہ ہی برتے تو کیسا دل پہ حال ہوتا ہے. اب حق تعالیٰ اگر توجہ فرمائے اس بندے پہ تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ میاں کا. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص توبہ کرے، توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، یعنی گناہ تو ہوا لیکن اب توبہ کر لیا، واصلح، اور اصلاح کرے اعمال کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمت والے، بہت ہی مغفرت کرنے والے ہیں. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک تو وہ ہے تفسیر، ترجمہ ہوتا ہے، پھر تفسیر ہوتی ہے، کچھ حاشے میں لکھا ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ حکیم الامت رحمت اللہ خاص ہے کہ ہر آیت کی سلوک سے اگر کوئی مسائل نکلتے ہیں، تصوف اور سلوک سے متعلق، تو وہ بھی تحریر فرما دیا. اس میں یہی فرمایا ہے کہ دیکھو، فَإِنَّ اللَّهَ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، کی قید ہے کہ اپنی اصلاح میں لگو، توبہ کے بعد اپنی اصلاح میں لگنا ضروری ہے. تو حق تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے علاوہ توجہ اس کی طرف فرما دیتے ہیں. اور اس کے لیے توبہ تو ندامت سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اصلاح نہیں ہوگی تو پھر لوٹ جائے گا، پھر کرے گا. بہت لوگ ہیں جو ایک گناہ کرتے ہیں، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں چھوڑ پاتے. اصلاح کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی، کہ نفس کے خلاف کریں، اور نفس کے خلاف کرنا آسان نہیں، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جو نفس کے خلاف کرے. چنانچہ کلام پاک میں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ حق تعالیٰ نے وہ راز بتایا ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے. ہدایت ملتی ہے اس کو جو نفس کے خلاف کرے. والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کے خلاف کر کے مشقتیں اٹھائے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور، جو لوگ عربی جانتے ہیں اور عربی کے ماہرین ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ لنہدینہم کے کیا معنی ہے. لنہدینہم میں بہت تاکید کے ساتھ، بادشاہوں کا بادشاہ اتنی تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور بالضرور بالضرور ہم ہدایت کے رستے تمہارے لیے کھول دیں گے. تو بتائیے کیا اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن شرط یہی ہے کہ وہ شخص مشقت اٹھائے، مجاہدہ کرے، یعنی اپنے نفس کے خلاف کرے. جسم کے خلاف کرنے کا حکم نہیں ہے. اب کسی کو بیمار ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو. شریعت نے بڑی رعایت کی ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے خلاف کرنا نہ پڑے زیادہ. راحت اٹھاؤ, آرام اٹھاؤ, کھانے کھاؤ مزے مزے کے, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن نفس کے خلاف, وہ بھی صرف اس وقت جب نفس گناہ کے لیے کہے. اگر نفس گناہ کے لیے نہیں کہتا تو اس کی مخالفت کے لیے بھی حق تعالیٰ کا مطالبہ نہیں ہے. بس گناہ, مثال کے طور پر نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہر شخص کو ہوتا ہے, ایک فطری چیز ہے جو ہر شخص میں حق تعالیٰ نے رکھ دی ہے, اس سے کوئی نکل نہیں سکتا, چاہے بوڑھا ہی ہو جائے, چاہے بوڑھوں میں تقاضا نہیں ہوتا, چاہے 80 سال کا بوڑھا ہو اس کو تقاضا ہوگا نامحرم کو دیکھنے کا. حق تعالیٰ نے کلام پاک میں منع فرما دیا, صریح منع فرما دیا, کسی نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں. تو اس تقاضے کے جو خلاف کیا جائے گا تو یہ مجاہدہ ہے. یہ کون سی بہت بڑی بات ہے کہ نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہو تو آنکھیں بند کر لو یا نیچی کر لو, تو بہت بڑی بات ہے, اسے جسم پہ تو کوئی بار نہیں پڑتا. یا مثلا غیبت کا دل میں تقاضا ہوا, گناہ کے سارے تقاضے فطری ہیں, اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اسی لیے کسی گنہگار کو حقیر نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, جب ہم نے نفس کو بنایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو ہم نے اس میں فجور بھی ڈال دیا ہے اور تقوا بھی ڈال دیا. دونوں تقاضے نفس میں ابھرتے ہیں, یعنی اس کے تقاضے بھی ہر شخص میں ابھرتے ہیں کہ میں گناہ کروں, نامحرم کو دیکھوں, غیبت کروں, یا کوئی بھی اور چیز. غصے میں غصے کا تقاضا کتنا شدید ہوتا ہے, اسی طرح سے تقوا کے تقاضے بھی ڈالے ہوئے. ہر شخص میں ندامت بھی پیدا ہوتی ہے, ہر شخص میں یہ بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب دیکھا ہوگا آپ نے, کیسے ہی گنہگار شخص ہو, دن میں تقاضا ہوتا ہے کہ میں عمرہ کروں, نفل حج کروں, کیوں تقاضا ہوتا ہے, حالانکہ وہ گناہ بھی کرتا ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص میں جو گناہ میں مبتلا ہے, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, سب گناہ در گناہ ہے, حتیٰ کہ حرام مال میں بھی مبتلا ہے پاس, لیکن اس کے دل میں بھی ایک تقاضا پیدا ہو جائے کہ میں نفل روزہ رکھ لوں, نفل حج کر لوں, نفل عمرہ کر لوں, نہیں پیدا ہوتا, طواف کر لوں, بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ جاؤں, کوئی اچھا درس سن لوں, ہوتا ہے تقاضا. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس انسان کے نفس کو بنایا ہی ایسا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, ہم نے جب نفس کو بنایا, فَأَلْهَمَهَا, اس میں ڈال دیا, فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو فجور اور تقوا دونوں اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. لیکن جو فجور کو دبا دے, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اس کا تزکیہ کر لیا کہ فجور کو دبا دیا اور تقوی کو ابھار دیا, وہ کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا, یہی تزکیہ نفس ہے. اس کو اصلاح نفس کر لیجئے, تصوف کہہ لیجئے, جو چاہیں آپ کہہ لیں. کلام پاک میں بہت صاف ہے کہ قد افلح من زکاہا, فلاح اسی کی ہے جس نے یہ تزکیہ کر لیا. اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. وہ قد خواب من دساہا, جس نے فجور کو ابھار دیا, وہ خراب ہوا, تباہ ہوا. وہی مجاہدہ ہر جگہ درکار. اسی سورۃ المائدہ میں یہ 39 آیت پڑھی گئی ہے, اس سے تھوڑا پہلے 35 آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو, اللہ تعالی سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا لفظ ہے کلام پاک میں, اس کا اردو ترجمہ ڈرو سے کر دیتے ہیں, لیکن تقوی کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ڈر سے گناہ چھوڑو. تقوی اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں چھوٹے بڑے, ان پہ عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, یہ خطاب کس کو؟ کفار کو ہے. ایمان والوں کو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور بھی اتنی انتہائی محبت کے ساتھ فرما رہے ہیں. جب حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یہ بہت ہی محبت کا خطاب ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو. وابتغوا, ڈھونڈو, الیہ الوسیلہ, اس کا قرب. وسیلہ یہاں قرب کے معنی میں ہے, قرب کے معنی وسیلہ. ویسے عام استعمال میں وسیلے کے کوئی اور معنی ہے, لیکن کلام پاک کے معنی اسی لیے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. علماء بتاتے ہیں یہاں وسیلے کے معنی قرب کے ہیں, کہ اللہ کا قرب ڈھونڈو, اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اور یہ بات کلام پاک میں مختلف جگہوں پہ آئی. کہیں آیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اور تم مسابقہ کرو، ریس لگاؤ، دوڑو، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، بھاگو، وسابقوا فی الخیرات، سبقت کرو، بھاگو. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی کا قرب ڈھونڈو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا تدبیر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہی جاہدوا، جاہدوا والذین جاہدوا فینا، جہاد کرو. یہاں جہاد سے مراد یہی ہے کہ نفس کے خلاف مشقت اٹھاؤ، یعنی گناہ کو چھوڑو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اور وہ کامیابی یا فلاح ہے کہ یہ جو فلاح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل ہو جانا اور دوزخ سے نجات، یہی فلاح ہے. اس فلاح کا وعدہ ہے اعمال صالحہ کے اوپر، جس کی ہم سب کو نظر ہونی چاہیے، وہ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے. وہ بندہ ہو کر اپنے رب کی رضامندی نہ چاہے، وہ بندہ کیسا ہے؟ بندے کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے اور دوزخ سے نجات. تو یہ ہے کہ مجاہدہ ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے، اصلاح نفس ضروری. ایک صاحب نے لکھا مجھے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اصلاح تو میری ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ہے نجات، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ موقوف ہے، ہمارے اعمال پہ تو موقوف نہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کی جائے، اتنی اصلاح کیوں کی جائے؟ اصلاح تو ہو ہی نہیں پا رہی ہے کہ اتنے سال سے لگا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز آیا نہیں، کلام کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس کے اوپر تو ہے بھی منحصر بھی نہیں ہے، نجات تو منحصر ہے اللہ کے فضل پہ، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان کو لکھا ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بھی یہی جواب اس طرح کے مضمون کا دیا ہے کہ یہ ہے تو بات سچ کہ اللہ کے فضل پہ ہے منحصر، لیکن یہ جس طریقے سے پیش کیا گیا یہ شیطانی، کیونکہ اللہ کے فضل کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے فضل کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے، یہی تو اللہ کے فضل کی علامت ہے، اور کیا علامت ہو سکتی ہے؟ جو آج کلام پاک کی تمام آیات میں ہے، اور اصلاح تو فرض ہے، اور یہ نص قطعی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ نص قطعی ہے، یعنی قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے کہ جس شخص نے اپنی اصلاح نہیں کرائی وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے اپنی اصلاح کرا لی وہ جنت میں جائے گا. اور اس کے خلاف کا عقیدہ رکھنا ان کو لکھا میں نے کہ جائز نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایسا ہے؟ صحیح دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن سے ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس روز تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، تم کو ان سے نفع نہیں پہنچے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بس اسی کی نجات ہے جو قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس کی اصلاح ہو جائے. تو دیکھیں یہ آیت کتنی صاف ہے. تو اگر کوئی شخص اس آیت کے بعد بھی کہے کہ نہیں جی اصلاح کی ضرورت نہیں، ہمیں قلب سلیم کی ضرورت نہیں، تو وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا منکر. کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ دیکھو قلب سلیم ہی والوں کی نجات ہوگی. آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے، اس میں تو زیادہ عربی کی ضرورت نہیں، کسی عام عربی جاننے والے سے بھی پوچھ لیجئے گا، تو وہ آپ کو فوراً بتائے گا کہ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ نجات صرف اس کی ہوگی جو قلب سلیم لے کر آئے گا. پھر سن لیجئے آیت، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، یعنی قیامت کے دن، الا من اتى الله بقلب سلیم، بس اسی کی نجات ہوگی جو قلب سلیم لے کر آئے، یعنی کسی اور کی نجات نہیں ہوگی. تو یہ نص قطعی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کی آیت صریح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب صریح آیت ہو گئی تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم قلب سلیم لیے بغیر اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی، تو یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا نا. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے ہمارا عقیدہ ضروری ہے، یہ فرض عقیدہ ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا اسی کی نجات ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ضروری ہے. اسی لیے حق تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، وجاہدو فی سبیلہ, سب اسی لیے ہے یہ کلام پاک کی آیت, ایک نہیں متعدد آیات. دیکھو تم کوشش میں لگے رہو, اور قلب سلیم ہے کیا؟ ان کو میں نے یہی عرض کیا, میں نے کہا کہ قلب سلیم ہے کیا؟ جو شخص اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا ہے اس کا قلب قلب سلیم ہے. یہی سلامت قلب کی علامت ہے, یہی اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر نجات ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش میں لگا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت تک ضرور وہ قلب سلیم عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن کوشش میں لگا رہے, کوشش میں لگا رہے. جو شخص نے کوشش چھوڑ دی وہ قلب سلیم, تو قلب سلیم تو وہی ہوگا جو اللہ کے وعدے پر, اللہ تعالیٰ کی آیات پہ پکا یقین رکھے, وہی قلب سلیم ہو سکتا ہے. قلب سلیم ہی کے تحت وہ شخص اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. اب چاہے اب ایک شخص بیمار ہے اور بیماری ہے لا علاج, تو کیا اس کا علاج چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. کہیں ہے ہمارے جاننے والوں میں بعض بیمار ہیں, علاج نہیں چھوڑا جاتا, امید لگی رہتی ہے, دوائیں کی جاتی ہیں, ہر ممکن دوا کی جاتی ہے. لیکن یہاں تو لا علاج کا سوال ہی نہیں ہے. خود رائے چھوڑ کر جو شخص بھی اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے اس کی ضرور بے ضرور اصلاح ہو جاتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک واعظ میں کہ میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کی تکرار کرتے ہیں کہ اور بس سوائے قسم کے مجھ کو کوئی آپ کو یقین دلانے کی ضرورت, یہ دولت حاصل تو ضرور ہوگی لیکن اہل اللہ کے پاس جانے سے ہوگی. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے مجاہدہ تو ضروری ٹھہرا, اور مجاہدے میں ہے مشقت, تو یہ مجاہدہ آسان کیسے ہوگا؟ تو یہ چیز آسان کیسے, سوال یہ اس کا ہوگا. مجاہدہ تو ایک مشقت والی چیز ہے, ہمارے نفس کے تقاضے ہیں کہ بعض لوگ ہیں, اور یہ اچھے سے سمجھ لیجئے, بعض لوگ انٹرنیٹ کے اوپر گندی فلمیں دیکھتے ہیں, یہ اتنا رائج الوقت گناہ ہو گیا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا داڑھی والے, کیا بے داڑھی والے, کیا بڑے کیا چھوٹے, کیا باپ کیا بچے, یعنی خرافات جس کو ایک مطلب عادت پڑ جاتی ہے وہ نکلتی ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ چھوٹا سا پودا ہو تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دینا آسان ہے, لیکن جب یہ بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن گیا, ایک عرصے تک یہ کرتے رہے اور عمر بڑی ہو گئی, عمر زیادہ ہو گئی, اب یہ تناور درخت ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینکنا مشکل ہوتا ہے. تو مجاہدہ ہے, بہرحال مجاہدے پہ جو تیار ہوگا اسی کو کامیابی ہوگی. اس طرح سے کتنے ہی گناہ ہیں, ایک دو گناہ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے واضح فرمایا ہے, اس میں گناہوں کی بہت ساری باتیں بتائیں. دیکھو کن کن گناہ میں عقیبت میں ہم مبتلا, روزے نہیں رکھتے مسلمان بہت سارے, بہت سے مسلمان نماز تک نہیں پڑھتے, اسی طرح سے متعدد گناہ ہیں جو گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی. اس پر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. فرمایا رمضان کا مہینہ ہے, اس کا بھی کچھ احترام کرنا چاہیے. میں صبح کو نماز پڑھ کر جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا, اس وقت کھیتوں پر بہت سے لوگ تربوز کھاتے ہوئے ملتے تھے. میں خود ہی غیرت مذہبی یا یوں کہیے کہ طبعی حیا کی وجہ سے ان کی طرف کو نہ نکلتا تھا, چکر کاٹ کر دوسری طرف کو نکل جاتا تھا کہ ان لوگوں کو تو غیرت نہ آئے گی مگر مجھے تو غیرت کرنا چاہیے کہ میں رمضان میں کسی کو دن میں کھاتا ہوا نہ دیکھوں. مسلمان تو ہے ہی غیرت دار. پھر فرماتے ہیں حکیم الامت یہ آج کل کے مسلمان ہیں, پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو گئے. یہ تو حضرت مسلمان کہہ رہے ہیں آج کل تو اتنے گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں, مجھے تو کسی سے شکوا نہیں شکایت نہیں. جو لوگ چاہے لاکھ گناہ کر رہے ہیں وہ کسی وقت یہ توبہ کی توفیق ہوگی وہ فوراً واپس آ جائیں گے. یہ جو دیندار ہیں, داڑھی والے ہیں, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ غصے میں بدنگاہی میں اور حقوق کو پامال کرنے کے گناہوں میں لگے ہوئے کتنے ہی ہیں, اور کتنے ہیں بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہے, گھر کے اندر فحش فلمیں دیکھتے ہیں, کتنے شرم کی بات ہے. ہماری شکایت تو ان سے ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے. دنیا داروں کی حضرت نے دنیا داروں کی شکایت کی, پھر اس کے بہت سارے گناہ گنانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ آج کل کے مسلمان ہیں, پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو گئے, ترقی نہیں کرتے. ذلیل کیوں کرنا ہوں, کام ہی ذلت کے کرتے ہیں. عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہے, جب تک تم خدا کو راضی نہ کرو گے اس وقت تک تم کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. مسلمانوں کو جب کبھی عزت ملے گی اللہ کے حکم کی پابندی سے ملے گی, اس کے بغیر مسلمان مسلمان رہ کر ترقی نہیں کر سکتے. ہاں کافر ہو جائے تو اس کے بغیر بھی عزت ملنا ممکن ہے, مگر اس کا انجام جو کچھ ہوگا سب کو معلوم ہے کہ عبد العباد کی جہنم ہوگی. جیسے بہت سے گناہوں میں ایک گناہ اسراف لکھا ہے کہ اسراف بہت بڑا گناہ ہے, اور فرمایا کہ اسراف بھی گناہ ہے اور بخل بھی گناہ ہے. فرمایا یاد رکھو روپیے کو ضائع اور برباد کرنا خدا کو پسند نہیں. اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. قرآن کی آیت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ابزار ان تفسیر یہ اسراف کرنا گناہ میں پیسے کو اڑانا, گناہ میں پیسے کو اڑانے کے بارے میں کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں, کیونکہ شیطان نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور فضول خرچی کرنے والے بھی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں. پھر اگر کسی کو ایسی ہمت ہو تو کم سے کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ قرض کر کے ادھار کر کے تو اپنی خواہشات کو پورا نہ کرو, کیونکہ قرض سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تمام راحت کو مٹی میں ملا دیتی ہے. راحت اور چین ہمیشہ بے فکری سے نصیب ہوتا ہے, اور قرض والے کو بے فکری کہاں, اس کے دل پر تو قرض کا غم پہاڑ کی طرح کھڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ قرض کی فکر میں نیند نہیں آتی, پھر ایک ذرا سی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے قرض دینا کیسی بری بات ہے. فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں جس شخص کے ذمے کسی کا قرض نہ ہو وہ چاہے کیسا ہی تنگی سے گزر کرتا ہو اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کتنی راحت میں ہے, اور جو لوگ قرض کر کے گدے اور تکیوں پر سوتے ہیں ان کے دل سے پوچھو کہ ان پر کس قدر بوجھ ہے. ہمارے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اپنی وصیت میں کہ بندے کے ذمے کسی کا قرض نہیں ہوا کرتا, اور فرماتے ہیں پھر اب سنیے ہمارے کام کی بات, بالخصوص سالکین. وہ سالک کس کو کہتے ہیں؟ جو سلوک طے کر رہا ہو. سلوک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں جو لگا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. سالک کہتے ہیں جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں اصلاح میں لگا ہوا ہے, یعنی اس آیت کے مطابق کام کر رہا ہے جو پڑھی گئی کہ ومن اصلاح, اصلاح میں لگا ہوا ہے. فرمایا ان لوگوں کو تو قرض سے بہت بچنا چاہیے, کیونکہ اس طریق میں جمعیت اور سکون قلب کی بہت ضرورت ہے. سکون قلب جس چیز سے برباد ہو جائے وہ نقصان دہ ہے اصلاح میں, اور قرض کرنے سے, قرض لینے سے جمعیت بالکل برباد ہو جاتی ہے. اور اس قرض سے بچنے کی تدبیر سادہ زندگی اور رسوم کا پامد نہ ہونا ہے جو بزرگوں کا طریقہ اور شیوا رہا ہے. بس عالی شان جائیں گے, پیسے ہیں نہیں, اور بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھائیں گے کہ جیسے بادشاہ بھی نہیں پڑھائے. ہر شخص مقابلے میں آ جاتا ہے. اپنی بساط کو دیکھو, اس کے حساب سے کرو. ہر شخص برابر تو نہیں ہو سکتا. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا, کسی کو کم دیا. جس کو کم ہے وہ کیوں اتنا خرچ کرے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو, قرض نہ کر لو. اب سنیے ایک عجیب قصہ لکھا ہے. حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مولانا حکیم معین الدین صاحب کے ہاں مہمان ہوئے. اتفاق سے اس دن حکیم صاحب کے ہاں فاقہ تھا, یعنی پیسے نہیں تھے کہ کھانے کی کوئی چیز لا سکے. حکیم صاحب تھے بہت بے تکلف. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اتنے بڑے شیخ آئے ہیں, اتنے بڑے. اب مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کون تھے, کیا کہلاتے تھے؟ فقیہ الاثر کہلاتے, اور شیخ تھے بہت بڑے. ان کے بھی شیخ تھے. کوئی اور شخص ہوتا تو کہیں سے ادھار کر کے قرض لا کے کھانا بنا لیتا, ادھار قرض لے کر کھانا بناتا. مگر حکیم صاحب نے بے تکلف مولانا سے آ کر کہہ دیا کہ حضرت آپ آج میرے مہمان ہیں اور میرے گھر میں آج فاقہ ہے, اگر کہیے تو خدام بعض ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت کر لیں گے, قبول کر لیں. مولانا نے فرمایا کہ نہ بھائی, میں تو تمہارا مہمان ہوں, اگر تمہارے گھر فاقہ ہے تو میں بھی فاقہ ہی کروں گا. سبحان اللہ, کیسے بے تکلف اور سادہ لوگ تھے. یہی کرنا چاہیے. اب یہ کرتے ہیں تو مقروض, اور اس کے بعد کوئی شخص آیا تو اس کی دعوتوں میں لگے ہوئے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, کس لیے؟ صرف نام و نمو کی. یہی حال شادیوں کی دعوتوں کا ہے. شادیوں کی دعوتیں کر رہے ہیں. چنانچہ ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے جناب ایک بڑی عالیشان دعوت کی جس کی کراچی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اب جناب مقروض ہیں, ایک مصیبت میں پڑے ہوئے, اور یکے بعد دیگر مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں. تو اللہ کے قانون کو جب توڑو گے تو مصیبتیں تو آئیں. الہ آباد میں ایک وکیل تھے, مولوی محمد صاحب. اگر ان کو کوئی مولوی کے لقب سے ذکر کرتا تو لفظ مولوی اس کو مقرر کہنا پڑتا, مولوی ان کا نام ہی تھا. تو اگر وہ مولوی بھی تھے تو مولوی مولوی کہتے تھے کہ یعنی مولوی بھی ہے اور مولوی نام بھی ہے, مگر خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے ہاں بھی فاقے کی نوبت آتی تھی اور وہ اللہ کے بندے بڑی خوشی سے فاقہ کرتے تھے مگر ادھار نہیں لیتے تھے. اور حیرت یہ ہے کہ جب وہاں فاقہ ہوتا تھا تو اس کے بچے بھی فاقے کے دن خوشیاں مناتے تھے کہ آج فاقہ ہے. تو صاحبوں, جب دنیا داروں نے اس طرح کی چیزیں کر کے دکھلا دی تو دین داروں کو کیا مشکل ہے, مگر آج کل مرض یہ ہے کہ جہاں کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے خامخواہ تکلیف کرتے ہیں اور مہمان کے سامنے اپنے یہاں کے کھانے کی تحقیر کرتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, آپ کو کیا پسند آیا ہوگا. یہ بھی غلط ہے کہنا, یہ بھی غلط کہنا ہے کہ ہاں صاحب کھائیے بہت اچھا کھانا ہے, دونوں چیزیں غلط ہیں. چپ رہو. البتہ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو مسلمانوں کو دوسروں کو کھانا کھلانا ثواب ہے, اس کے بہت بڑا اجر ہے. چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز میں جو اٹھے سلام کو پھیلائے, جو سلام کرے خوب اور تہجد کی نماز میں اٹھے اور کھانا کھلائے لوگوں کو, وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو. کھانا کھلانا اگر وسعت ہے تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن قرض لے کر نہیں. اسی طرح فرمایا کہ آج کل یہ بھی مرض ہے کہ مہمان کے سامنے ایک سالن ہو تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور خفیہ خفیہ محلے سے دوسرا سالن منگاتے ہیں. پھر ستم یہ کہ جس کے یہاں سے کھانا منگاتے ہیں اس کا نام بھی ظاہر نہیں کرتے. ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک ہی سالن تھا اور اکثر ایک ہی سالن ہوتا ہے, وقت پر مہمان آ گئے, اس وقت بھائی کے یہاں سے دوسرا سالن منگا لیا گھر والوں نے, حالانکہ میں نے منع کر دیا تھا. دو سالن ہونا کیا ضروری ہے جب گھر میں ایک سالن ہے, ایک ہی بھیج دو. مگر وہ نہ مانے, جس وقت مہمانوں نے کھانا شروع کیا تو میں نے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا کہ آج گھر میں ایک ہی سالن تھا, یہ دال بھائی کے گھر سے منگائی ہے. یہ کی ملومت ہے. صاحبوں, ان تکلفات کو حذف کر دینا چاہیے. اگر ہم نے یہ فضول خرچ کم نہ کیے تو ایک دن گھر کا سامان بازاروں میں بکتا نظر آئے گا. اگرچہ کہ اسراف اور بخل دونوں مضر ہیں, لیکن بخل کم مضر ہے, کیونکہ اسراف سے بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں درہم و دینار مسلمانوں کے لیے سب چیزوں سے بہتر ہوگا. میرے خیال میں یہ وہی زمانہ ہے. اس وقت مسلمانوں کو پیسہ بہت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے تاکہ پیسہ جمع رہے, تاکہ ایمان قائم رہے. بہت سے گناہوں کی حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فہرستیں گنائی ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ شرعی پردہ نہیں ہے اور غیبت ہے, فیشن ہے, لیکن آخر میں جو مضمون اصل بیان کرنا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں, اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں, غرض میں گناہوں کی فہرست کہاں تک گناؤں؟ عموماً ہم لوگوں میں گناہوں سے بچنے کا بالکل اہتمام نہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ گناہ سے ہم کو بچنا چاہیے, اور جن کو بھی فکر ہے وہ ہمت سے کام نہیں لیتے. بس ان کی بڑی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے کہ حضرت کوئی توجہ ایسی کیجئے کہ گناہ چھوٹ جائے. اس نے آیت پڑھی ہے شروع میں کہ تم توجہ مانگتے ہو کسی بزرگ کی. حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خود تم پہ توجہ کریں گے, تم کہاں چلے جا رہے ہو. اور شرط یہ ہے, توبہ کی اور اسلام میں لگا. یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے. انی لغفار لمن تاب و آمن, اور ایمان لائے, صرف توبہ پہ حق تعالیٰ رک نہیں گئے کہ توبہ کر لے. انی لغفار لمن تاب, میں تو اس کے لیے غفار ہوں جو نمبر ایک توبہ کرے, گناہ کو چھوڑے, وہ آمنہ اور ایمان لائے اور صالح اعمال کرے, ثم اہتدى اور ہدایت یافتہ ہو جائے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفار ہے. یہ تو مضمون بہت صاف ہے کلام پر. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے, ہم بزرگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چلے گئے اور سمجھ گئے اس سے کافی ہو جائے گا. بزرگوں کی توجہ سے کیسے کام بن جائے گا؟ حق تعالیٰ خود ہی توجہ فرما دیں گے تم پہ, تم اگر گناہ چھوڑو اسلام میں لگ جاؤ, تو حق تعالیٰ کی توجہ کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی توجہ ایسی کیجئے کہ گناہ چھوٹ جائیں. سبحان اللہ, بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ جو حضرات گناہوں سے بچے ہیں کیا ان پر کوئی توجہ ہوئی تھی؟ نہیں, انہوں نے تو مجاہدے کیے تھے, یعنی نفس کے خلاف اپنے کو روکا تھا گناہ سے, ہمت سے کام لیا تھا جب وہ گناہوں سے بچے ہیں. اور مجاہدے سے میری یہ مراد نہیں کہ کھانا پینا کم کر دیا. آج کل لوگوں نے صرف اسی کا نام مجاہدہ کر رکھ لیا ہے کہ کھانا پینا کم کر دیا جائے. چنانچہ مشائخ کی فضیلت میں سب سے پہلے لوگ اسی کا ذکر کر دیتے ہیں کہ صاحب فلاں بزرگ نے تو 7 برس تک گیہوں کی روٹی نہیں کھائی. یہ کوئی مجاہدہ نہیں,
مجاہدہ تو یہ ہے کہ گناہ کے خلاف نفس کی مخالفت کی جائے، نفس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. مثلا نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں بنائی جائیں، کسی کی غیبت و شکایت کی جائے، تو مجاہدہ یہ ہے کہ اس تقاضے کی مخالفت کرو اور صبح سے شام تک زبان کو روکو اور کوئی بات شریعت کے خلاف نہ کہو. اس طرح نفس تقاضا کرتا ہے. اسی طرح سے نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ حسین صورتوں کو دیکھو، اس وقت مجاہدہ یہ ہے کہ اس تقاضے کے مقتضا پر عمل نہ کرو اور آنکھیں بند کر لو. غرض کے اصل مجاہدہ ہمت کا نام ہے کہ ہمت کے ساتھ نفس کی ناجائز خواہشوں کا مقابلہ کیا جائے. جائز چیزوں کے خلاف روکنے کا نام مجاہدہ نہیں ہے. اس میں شروع میں دشواری پیش آتی ہے، لیکن ایسا کون سا کام ہے جو پہلے ہی دن آسان ہو جائے؟ دنیا کا ہر کام پہلے پہل تو مشکل ہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہمت کر کے بار بار نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرو، چند روز کے بعد پھر تم کو مخالفت کی عادت ہو جائے گی، اور عادت سے ہر کام سہل ہو جاتا ہے. پھر آخر میں بتائیں گے کہ یہ اور سہل کیسے ہو جاتا ہے. بس اسی کا نام حقیقی مجاہدہ ہے. اسی سے اتباع کامل اور استقامت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہی اصل کرامت ہے. لوگ کہتے ہیں خواب ہیں اور یہ ہیں اور کشف ہیں اور کرامات ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ مجاہدہ کرے، نفس کے خلاف گناہ سے بچے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے. ایک شخص حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے پاس 10 سال رہا، مگر اس عرصے میں اس کو کوئی ان کی ایسی کرامت نظر نہ آئی جیسے ہوا میں اڑنا یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو جانا عجیب. 10 سال رہا. اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضرت میں 10 سال سے آپ کے پاس ہوں، مجھے کوئی کرامت آپ کی معلوم نہیں ہوئی. جیسے اور لوگ ہیں ویسے ہی آپ بھی معلوم ہوتے ہیں. کوئی خاص بات آپ کے اندر مجھ کو معلوم نہیں ہوئی. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اس 10 سال کے عرصے میں جنید سے کوئی کام خلاف شرع صادر ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے کوئی بات خلاف شرع تو نہیں دیکھی. فرمایا، اس سے زیادہ جنید کی تم کیا کرامت اور چاہتے ہو کہ 10 برس میں اس سے ایک کام بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوا. اپنے کمالات بیان کرنے کی بزرگوں کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ان کو نفرت ہوتی ہے. مگر جو طالب ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، اس کے سامنے کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں تاکہ ان کے فیوض و برکات سے وہ نفع حاصل کرے. بس مقصود ان کو اپنی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ طالب کا نفع مقصود ہوتا ہے. وہ سائل بھی طالب تھا، اس لیے حضرت جنید نے اس کے سامنے اس مانوی کرامت کو بیان فرمایا کہ اصل کرامت تو یہ ہے کہ 10 سال تک کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوا. تم کو اس پر نظر کرنی چاہیے تھی، تم 10 سال تک ظاہری کرامتوں کے پیچھے پڑے رہے، یہ تمہاری غلطی تھی. مگر آج کل اس مجاہدے کو بہت کم لوگ اختیار کرتے، کیونکہ یہ مجاہدہ یعنی نفس کی مخالفت، اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس میں شہرت بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس طریقے کو بہت کم اختیار کیا جاتا ہے. مگر جو طالب سچا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے گا، وہ قرآن کی آیت کے مطابق ضرور اس کو اختیار کرے گا. کلام پاک کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے راستے میں نفس کے خلاف کر کے مشقت اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. تو صاحب و بزرگان دین تو اس مصیبت سے نفس کو سیدھا کرتے ہیں، یعنی نفس کے خلاف کر کے گناہوں سے بچتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، کہیں بزرگوں کی توجہ سے بھی گناہ چھوٹا کرتے ہیں. یہ وہم بہت لوگوں کو ہو گیا ہے. اگر آج بزرگوں کی توجہ سے گناہ چھوٹنے کی درخواست ہے، تو بس کل کو چکی لے آنا کہ حضرت ایک توجہ سے ذرا یہ چکی بھی چلا دیجیے، خود بخود آٹا پس جائے. بھلا اس حماقت کی بھی کوئی انتہا ہے؟ جو کام تمہارے کرنے کا ہے اس کو خود کرو، پھر برکت کے لیے بزرگوں سے دعا کراؤ. یوں کہنا چاہیے کہ حضرت میں نے گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت تو کی ہے اور پکا ارادہ بھی کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں گا. آپ بھی دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ میری ہمت میں برکت عطا فرمائے. اس کا مذائقہ نہیں، کیونکہ اللہ کے مقبول بندوں کی دعا سے ہمت میں برکت ضرور ہو جاتی. لیکن اگر تم خود ارادہ ہی نہ کرو، نہ ہمت سے کام لو، تو بزرگوں کی دعا سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ڈنڈا لیے کوئی موکل تمہارے اوپر مسلط ہو جائے کہ تم جب گناہ کا قصد کرو وہ ڈنڈوں سے تمہاری خبر لیا کرے. اصل چیز یہ ہے کہ بندہ طالب بنے، اس کی کوشش نہیں کی جاتی، صرف تصرف کے طالب ہوتے ہیں تاکہ خود آرام سے رہیں اور بزرگ ایک توجہ کر کے ان کو ٹھیک کر، خود ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اس آرام طلبی میں یہاں تک غلو ہوا ہے کہ بعض مریدوں کی حالت یہ ہے کہ پیر ایسا تلاش کرنا چاہتے ہیں جو خود ان کی خاطر کرے، خود شیخ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے. طلب تو اس کا نام ہے کہ طالب اپنی طرف سے اس کے لیے بھی آمادہ رہے کہ اگر برسر بازار بھی جوتیاں شیخ مارے تو ذرا سا بھی دل میں میل نہ لائے. اگرچہ شیخ عمر بھر ایسا نہ کرے، مگر طالب کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پھر یہ بتاؤ اگر تم پیر کی توجہ سے اپنے شیخ کی توجہ سے گناہوں سے بچ بھی گئے تو اس میں تم کو کیا ثواب ملے گا؟ وہ تو اس کی توجہ کا کمال ہوا, کچھ بھی نہیں. کیونکہ ثواب تو امور اختیاریہ پر ہوتا ہے, اور جب شیخ کی توجہ اور نظر سے تم گناہ ہی نہ کر سکے یا گناہوں کا خیال ہی تمہارے دل میں نہ آیا تو اب تم کو اختیار کہاں رہا؟ اور جب اختیار نہ رہا تو ثواب کیسے ہوگا؟ ثواب تو قصد سے ہوتا ہے. یاد رکھو بزرگوں میں یہ استقامت اور گناہوں سے احتیاط کسی کی توجہ سے پیدا نہیں ہوئی, بلکہ ان کو یہ دولت, جس بزرگ کو بھی یہ دولت ملی ہے وہ مجاہدے سے ملتی ہے. کلام پاک کی آیت صاف ہے, اور مجاہدے سے مراد وہی ہے مخالفت نفس. بس اس طریقے سے تم بھی گناہوں سے بچ سکتے ہو. نفس معاصی کا تقاضا کرتا ہے, اس کو روکو, اور اطاعت میں سستی کراتا ہے, اس کا مقابلہ کرو. بس یہی خلاصہ ہے. اس کو تزکیہ نفس کہہ لیجیے, تصوف کہہ لیجیے. اور اذکار اور اشغال اور مراقبات, یعنی ذکر کچھ بتا دیتے ہیں, کچھ شغل بتا دیتے ہیں, کچھ مراقبات بتا دیتے ہیں کہ سوچو. یہ اسی لیے ہے تاکہ نفس کے تقاضوں کا مقابلہ آسان ہو جائے, اس سے آسانی ہو جاتی, اور ہمت میں اور قوت میں برکت پیدا ہو جائے. چنانچہ ایک مراقبے میں ایک مراقبہ اس آیت میں تعلیم کیا گیا ہے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. جس شخص کو خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو یا خوف ہو, مسلمان کو یہ حاصل ہے. مسلمان جانتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, یا پھر خوف ہے کہ وہاں جا کر مجھے جواب دینا ہے. یہ تو ایمان کا حصہ ہے کہ میں مروں گا اور مجھے جواب دینا ہوگا. وہ اس کو سوچا کرے کہ خدا سے ملنے کا وقت ضرور آنے والا ہے, اور جنت اور دوزخ کے احوال اور وہاں کے ہال کی باتوں کو سوچنے سے دل میں رغبت اور خوف پیدا ہوگا. اس سے نفس کا مقابلہ آسان ہو جائے گا. دیکھیے یہ آسانی کا گن بتایا کہ تم کو مجاہدہ اگر مشکل لگتا ہے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے, وہاں یہ معاملات ہوں گے. جس وقت بھی نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو اس وقت پانچ منٹ کے لیے دوزخ کا تصور کر لو. جو لوگ بد نظری کرتے ہیں, مجھ کو کئی لوگ لکھتے ہیں کہ مجھے نامحرم عورتوں کو میں دیکھتا ہوں بہت حد تک, حالانکہ وہ پتہ نہیں کتنے چلے بھی کاٹ. میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو اس تقاضے کے وقت یہ سوچو کہ مرنے کے بعد دوزخ میں بہت بڑے بڑے جہنمی ہوں گے, ان کے بہت بڑے بڑے زخم ہوں گے, ان سے پیپ نکل رہا ہوگا اور بہ رہا ہوگا, اسی پیپ کو تمہیں پینا پڑے گا. یہ تصور کرو تاکہ نفرت ہو جائے اس گناہ سے. وہی یہ کہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں, جائز ہے, کوئی عالم کہہ سکتا ہے دنیا کا. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں میں نے وہاں عرض کیا تھا کراچی میں کہ دیکھیے یہ مسئلہ محرم نامحرم کا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں, اور مومنات کو کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں, نامحرم پہ نہ پڑھنے دیں. یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سب متفق ہے. اس کو تو کوئی بھی اس کا کہیں اگر کوئی منکر ہوگا تو ایمان ختم ہو جائے گا. کلام پاک کی صریح آیت ہے کہ آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں, اور مومنات یعنی عورتوں, مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں. یہ حکم تو اتنا صریح ہے کہ اس کے خلاف کوئی کہہ نہیں سکتا. یہاں پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کو جائز نہیں کہ کسی نامحرم کو دیکھے. تو بالکل حرام قرآن کی روح سے. تو قرآن کی روح سے جو چیز حرام ہو اس کا انکار ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نامحرم کو, مرد نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور عورت نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے, اس کو تو کوئی عالم دنیا کا جائز کہہ ہی نہیں سکتا. اور کہے گا تو کس دلیل سے کہے گا جب قرآن کی آیت اتنی صاف ہے؟ کہاں سے دلیل لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس پہ کوئی بھی عالم یہاں نہیں کر کسی دیکھنے کا تو اوپر تو بالکل, ہاں چہرہ کھولنے نہ کھولنے پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ جائز نہیں کہ کسی چہرہ کھلی ہوئی عورت کو کوئی مرد دیکھے. بالکل جائز نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام میں تھیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے, اور جہاں مرد آتے اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا, تو ایک پنکھا سا کوئی چیز تھی جو وہ چہرے پہ کر لیتی تھی. حدیث شریف اس بارے میں بالکل صاف ہے, تاکہ نامحرم مرد ان کا چہرے کو دیکھ نہ لے, کیونکہ احرام میں چہرے کے اوپر کپڑا لگنا منع ہے. کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرنا ضروری ہے کہ چہرے کو نامحرم نہ دیکھے. لیکن بہرحال اگر کوئی عورت چہرے کا پردہ نہیں کیے ہوئے ہے تو مرد کو بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو دیکھے. یہ تو قرآن کی آیت سے حرام ہے, اس کا انکار تو بالکل ہی قرآن کا انکار ہے. جیسے ہی اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. جو چیز کلام پاک میں صریح آیت آ گئی اس کے انکاری نہ بنو, اس سے ایمان ختم ہو جائے. ڈرو اس بات سے, بہت ڈرو. ہاں بد عملی سے ایمان ختم نہیں ہوتا. کوئی عورت بالکل ہی بے محابہ باہر نکلتی ہو تو بھی ایمان ختم نہیں ہوتا, بشرطے کہ وہ اس کو گناہ سمجھتی. اسی طرح سے مردوں کا ہے. اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے یا انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوتا ہے تو اس سے ایمان ختم نہیں ہوگا, گناہ ہوگا. لیکن اس کو جائز سمجھ لیا, ایمان ختم ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار لازم آ جائے گا. بس قرآن کی آیت کا انکار نہ کرو. جب حق تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن پاک میں کہ دیکھو اے مردوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اے عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, تو بس اس کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس سے ایمان کو خطرہ حاصل لگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تدبیر ہے کہ جب آخرت کو سوچیں گے اور دوزخ کے عذاب کو سوچیں گے تو ان گناہوں سے بچ جائیں گے. یہ آسانی کی تدبیر ہے جو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوئی, کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے وہ یہ سوچ لے کہ موت تو آ رہی ہے, موت تو آ رہی ہے, موت تو کسی بھی وقت آ جائے گی, اس کو سوچا کرے. اور ایک دوسرا مراقبہ ہے, وہ یہ ہے آسان کرنے کے لیے, مجاہدے کو آسان کرنے کے لیے. کیونکہ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ ہم سب پر اپنی اصلاح فرض ہے, توبہ فرض ہے, اصلاح فرض ہے. چونکہ کلام پاک بالکل صاف ہے, قلب سلیم لے کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچنا ہے, انہی کو نجات ہوگی. تو اس کے لیے مجاہدہ درکار ہے. اور تو مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف کر کے گناہ سے بچنے کو, یہ مشکل ہوتا ہے. اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ مراقبات ہیں. ایک تو آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا, سوچو اللہ تعالیٰ, پھر یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے گی. مسلمان کے لیے تو یہی بہت بڑا مراقبہ ہے کہ گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ مسلمان تو بے اختیار اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. تو اس مراقبے سے بھی کام آسانی ہو جائے گی. اور ایک اور مراقبہ ہے, یعنی حق تعالیٰ ہر بات کو سنتے ہیں اور ہماری حالت کو جانتے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوں سوچو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور حق تعالیٰ تو تمہیں بڑی محبت سے دیکھتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی بندہ کیوں نہ ہو, اس کو محبت سے دیکھتے ہیں. کیوں کافر سے محبت کیوں ہے؟ دیکھیں ہر کافر کے لیے دروازہ کھولا ہوا اللہ نے, آؤ جنت میں آ جاؤ, کلمہ پڑھو اور آ جاؤ, نہیں ہے. یہ تو محبت ہوئی نا, نفرت تو نہیں ہوئی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ, تو محبت تھی تب تو دعوت دیتے تھے کہ آؤ جنت میں آ جاؤ. تو حق تعالیٰ تو ہمیں محبت سے دیکھتے ہوتے ہیں ہر وقت. بس ہر کام کے وقت یہ حاضر رکھا کرو, اس سے رغبت اور خوف میں ترقی ہوگی اور اس سے مجاہدات آسان ہو جائیں. خوب جان لو کہ حق تعالیٰ جو کہ حاکم حقیقی ہیں ہر وقت تمہارے سامنے ہیں. تم چاہے ان کو نہ دیکھو مگر وہ ہر دم تم کو دیکھ رہے ہیں. اس حالت میں تو اطاعت بجا لاؤ اور گناہ سے باز آ جاؤ. اور اللہ کے عشاق, اللہ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کا عاشق ہو. کیوں؟ کیونکہ کلام پاک میں والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لے آئے, اشد حبا للہ, وہ تو اللہ کی محبت میں اشد ہیں. یہ کلام پاک کہہ رہا ہے, اللہ میاں کہہ رہے ہیں یا ہم میں کہہ رہا ہوں؟ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اشد حبا للہ, وہ اللہ کی محبت میں اشد ہے یعنی عاشق ہیں. تو مسلمان ایمان والے کو تو عاشق ہونا ہے اللہ کا, وہ تو اس کی فطرت ہے, وہ بدل نہیں سکتی. چاہے اوپر سے کچھ ہو, اندر دل میں محبت ہی ہوگی. چاہے آپ دیکھ لیجئے کیسی فاسق ہو, کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے گا تو اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے. عورتیں ہوئی امر, بظاہر کیسی حالت ہو, بے پردہ ہو یا گنہگار فاسق مرد ہوں, لیکن ایک مرتبہ آئے گا اندر سے دل سے, ایک وہ تو ہو والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب ایمان ہے تو اس کے ساتھ یہ محبت اور عشق اللہ کا ضروری ہے, لازم و ملزوم ہے. تو ان کو فرما رہے ہیں ارے کہ اللہ کے عاشق کی تو اس تصور میں عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, محبوب حقیقی ہمارے ذکر کو سن رہا ہے, ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے. ان پر جو کیفیت اس تصور میں گزرتی ہے اس کو ان کا دل ہی جانتا ہے. جس سے تم نے دل لگا لیا کہ تم تمام جہاں سے آنکھیں بند کر لو. وہ ہے نا کہ مظلوم رحمت اللہ علیہ کا شعر, ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو. اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز, یہی تو وجہ ہے کہ اہل اللہ پر تمام تکالیف اور مصائب مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ مصیبت کے وقت یہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی محبت میں مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم تو ہماری آنکھوں میں ہو, تمہیں دیکھتے ہوتے, وہ خود دیکھ رہے ہیں. تو عاشق کے لیے اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ محبوب اس کو دیکھ رہا ہے کہ میری محبت کی وجہ سے اس پر یہ کلفت اور مصیبت آئی ہے اور یہ اوف نہیں کرتا. اس حالت میں بھی میری محبت میں یہ ثابت قدم ہے. ایک عاشق کے لوگ تازیانے مار رہے تھے, کوڑے مار رہے تھے, 99 پہ اس نے آہ نہیں کی, آخری جب تازیانہ پڑا تو اس نے آہ کی. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے 99 تازیانوں پر خاموشی رکھی, اور سو آخری والا پڑا تو تم نے اوف بھی کی اور آہ بھی کرنے لگے. اس نے کہا کہ 99 تازیانوں تک میرا محبوب میرے سامنے تھا, وہ چلا گیا تو مجھے تکلیف محسوس ہوئی. جب تک وہ میرے سامنے, میرا محبوب میرے سامنے رہا, اس وقت تک مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا. مجھے ایک مزہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے. وہ میرا حال خود دیکھ رہا ہے. یہی حال مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا کہ ٹانگ کاٹی گئی. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ٹانگ کاٹی گئی, بے ہوش ہونے کو تیار نہیں ہوئے. سرجنوں نے لوکل اینستھیزیا کی وجہ سے ٹانگ کاٹی. لوکل اینستھیزیا کی تکلیف تو کم نہیں تھی, بے حد تکلیف تھی, لیکن ڈاکٹر نفس دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کہیں نفس میں بھی تغیر نہیں آیا. پوچھا بعد میں کہ حضرت یہ کیسے ہوا, اتنی سخت تکلیف آپ نے کیسے برداشت کی؟ فرمانے لگے کہ جیسی تکلیف شروع ہوئی وہ بہت سخت تھی, لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا جو ثواب مجھے آخرت میں ملنا میرے سامنے کر دیا, میں اس میں محب ہو گیا, تکلیف محسوس نہیں. سو عاشقان جمال حقیقی, جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں ان کو ہر وقت اپنا محبوب سامنے معلوم ہوتا ہے. وہ تو ہر وقت یہ تصور رکھتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے اور محبت سے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو محبت سے دیکھتے ہوتے ہیں, وہ کبھی ان کی نظر سے غائب نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے. واللہ معکم اینما کنتم, کلام پاک کی آیت ہے. واللہ معکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو. اس تصور سے ان پر تمام مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں. واللہ محبت حق بڑی دولت ہے, اس کے برابر کوئی دولت نہیں, اور نہ کوئی چیز راحت میں اس کے برابر ہے. اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے, جس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرو, ان کو چھوڑو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پہ عمل کرنے کا اہتمام کرو. اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو توفیق عمل اور فہم سلیم عطا فرمائے. اس کے بعد ایک نوٹ ہے, سنیے. اس کے بعد لکھا ہے اس واعظ کو ضبط کرنے والے نے کہ اس کے بعد حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, لیکن پوشیدہ طور پر نہایت خوشو کے ساتھ دعا فرماتے رہے, اور حاضرین بھی جو اس بیان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے وہ عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہے, آواز سے دعا نہیں. چاہیے ہم لوگ بھی یہی کریں, یہی معمول رکھیں کہ یہ جو اجتماعی دعا ہے یہ نہیں کریں گے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. بھائی ہر شخص اللہ کے نزدیک برابر ہے, آپ بھی دعا کیجئے, ہم بھی دعا کرتے ہیں, دو سب کی دعائیں برابر ہیں. گناہ گار, خطا کار, بزرگ, غیر بزرگ, سب کی گناہیں, سب کی دعائیں برابر ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو خفیہ یاد کرو, خفیہ دعا کرو. تو ہم بھی دعا کر لیتے ہیں.